أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ہم تو پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ نجات کی خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ جھوٹی باتیں بنا کر سچ کو مٹا دینے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ذریعے تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں. اتخذوا آیاتی، اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور ان لوگوں کو جو ڈرانے کے لیے آئے ہیں مذاق بنایا. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی. فاعرض عنہا، تو اس سے منہ پھیر لیا اس نے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ، جس کے سامنے اپنے رب کی آیتوں کو بیان کیا گیا اور اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور بھول گیا اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کو. ہم نے ان کے دلوں پر اوٹ لگا دی، پردہ لگا دیا سمجھنے سے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیا سننے سے. اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے تو وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں آئیں گے. سورۃ الکہف کی آیت 15ویں پارے کی آیت نمبر 56 اور 57 یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان دونوں آیت میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جب سے اللہ پاک نے اس دنیا کو قائم کیا، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو ضرور بھیجا ہے. کسی بھی قوم کو بغیر رسول کے دنیا سے اٹھایا نہیں، رسول ضرور آئے ہیں. اور رسولوں کے کام دو ہوتے ہیں، بشارت اور ڈرانا. اب یہ بشارت اس لیے کہ دنیا میں انسان بھی دو قسم کے ہیں، بعض تو رحمت والی باتوں سے، جنت کی، آخرت کی، جنت کی نعمتوں کی، اللہ کی رحمت کی باتوں کو سن کر بہت جلد سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. ان کے سامنے فضائل بیان کر دیے گئے، اللہ کی رحمتوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی رحمت تو بے انتہا ہے، وسیع ہے کہ اگر شیطان کو مل جائے تو شیطان کی بھی مغفرت ہو جائے، اتنی بڑی مغفرت ہے، رحمت ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ کبھی کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت والی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ڈرانے والی باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ رحمت والی باتوں سے سمجھتے نہیں ہیں تو ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ، اچانک موت کی باتیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس سے ہی اس کا دل نصیحت پکڑ لیتا ہے، پھر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کوئی واقعہ دیکھ کر ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ہزاروں کیسز، حالانکہ زندگی میں ہزاروں بیان سن چکے، لیکن کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر آ گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود تو ڈرتے ہی تھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب بادل آتے تھے اور ہوا تیز چلتی تھی اور بادل گرجتے تھے، ٹنڈرنگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں، کبھی گھر سے باہر، کبھی مسجد میں، کبھی باہر، اس طرح چلتے رہتے، بے چین ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بے چین کیوں ہو؟ فرمایا، میں بے چین کیوں نہ ہوں کہ یہ بادل ہے، اس میں سے ٹنڈرنگ کی، گرجنے کی آوازیں آتی تھی۔ یہی حالت ہوئی قوم عاد پر، قوم سمود پر، کہ ایسے ہی بادل آئے اور اس میں سے ان پر آگ کے انگارے برسے، عذاب آیا۔ جب تک بارش نہیں ہوتی تھی وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آتا تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے، مفسرین نے کوشچن قائم کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا ابھی تو دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قیامت آئے گی، پھر اتنا زیادہ کیوں ڈرتے تھے کہ عذاب آ جائے گا، لوگ تباہ ہو جائیں گے؟ فرمایا، بعض مرتبہ، مفسرین جواب دیتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بے نیازی سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس بے نیازی کی طرف آپ کی توجہ جاتی تھی اور آپ اتنے ڈرتے تھے کہ کہیں اس بادل کے اندر سے عذاب نہیں آ جائے۔ نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، انبیاء بھی کانپتے ہیں اللہ کی بے نیازی اور اللہ کے غضب سے، انبیاء بھی کانپتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن سارے نبی کانپیں گے، سارے انبیاء، اور کہیں گے نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنا کانپیں گے، وہ فرمائیں گے، اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کا ذکر پچھلے پاروں میں گزر چکا، کیا تم نے اپنی عبادت کا اپنی قوم کو کہا تھا، یا اپنی والدہ مریم کی عبادت کا کہا تھا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورۃ الانعام میں گزر چکا۔ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم عیسائی کو کہ تم کو خدا مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے، یا مریم علیہ السلام کو خدا مانے، یا تین میں سے ایک مانے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہیں گے، اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اور آگے فرمایا، تو تو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، جو میں نہیں جانتا ہوں تو جانتا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ یہ سارے جوابات خود اللہ پاک نے نقل فرمایا، لیکن پھر بھی اللہ پوچھے گا، جاننے کے باوجود بھی، کہ انبیاء بھی کانپیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں بشارت دینے کے لیے، جو توبہ کر لیں، جو صحیح راستے پر آ جائیں، ان کے لیے تو صاف صاف ہے جنت میں چلے جاؤ گے، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے ڈرانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ کافر لوگ باطل کو پیش کرتے ہیں. سب سے بڑا باطل تو آپ کو پتا ہے، انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا انہوں نے، جو محشی نے یہاں پر لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے، کہ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، تم کیسے نبی بن گئے؟ کل تو ہمارے ساتھ بڑے ہوئے، ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہیں، مالی ہاد الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اللہ کو تمہارے علاوہ غریب کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، بس تم ہی ملے، ہم کھاتے تم بھی کھاتے، ہم پیتے تم بھی پیتے ہیں، کوئی تو فرق ہونا چاہیے ہمارے اور تمہارے درمیان میں، تم بھی انسان ہم بھی انسان. کبھی یہ باطل کو لا کر نبی کے خلاف، کبھی یہ باطل کو لا کر اللہ کے خلاف، کبھی یہ باطل کو لا کر قرآن کے خلاف، کبھی باطل کو لا کر اسلام کو مٹانے کی فکر، کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، کبھی مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، کبھی اپنے وقت میں جنگل میں جا کر جناتوں سے مدد مانگتے ہیں، کبھی بوٹوں سے مدد مانگتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ کیا کہتے ہیں، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، میری آیات کا بھی مذاق اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا بھی مذاق ہے، مذاق کرتے تھے، اللہ کے حبیب جاتے تھے تو ان کا مذاق، قرآن کریم میں علیہا تیس آتا عشر، جہنم کے اوپر اللہ نے کتنے فرشتے رکھے ہیں، 19 فرشتے رکھے ہیں جہنم پر، خطرناک فرشتے، تو وہ کیا کہتے تھے، آپس میں بیٹھ جاتے تھے، یہ نبی دیکھ، یہ نبی کیا کہتا ہے، جہنم پر 19 فرشتے، تو کتنے فرشتے کو ختم کرے گا، وہ کہے گا دو کو، تو کتنے کو قابو کرے گا، میں دو کو، ایک نے کہا میں چار کو قابو کر سکتا ہوں، ایک نے کہا میں نو کو قابو کر سکتا ہوں، دیکھ اب یہ 19 فرشتے، ہم اتنے زیادہ ہیں، وہ کہاں ہمیں جہنم میں ڈالے گا، کہاں ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، قرآن کا مذاق. اسی لیے کبھی بھی کسی بھی مذہب کا مذاق نہ کرو. ہمیں کیا پتا کہ پہلے زمانے میں وہ نبی کا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی نبی ہو، جیسے بہت سارے لوگ اہل تشریع شیعوں کا مذاق کرتے ہیں، حضرت حسین کا مذاق ہو جاتا ہے، حضرت حسین کا مذاق کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر اپنے صحابہ کا مذاق کرتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرتے ہیں کرسچنوں کے ساتھ جیزس کہہ کر، اور کوئی کیا اور کوئی کیا اور کوئی کیا، اس سے صحابہ کا مذاق. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مذہب کے بڑے کا مذاق نہ کرو، ہمیں کیا پتا کہ وہ اپنے زمانے کا کوئی نیک آدمی ہو، بعد میں انہوں نے غلط رسم چلا دی ہو، جیسا کہ سکھوں کا جو بڑا ہے وہ تو پہلے وہ تو حج میں بھی گیا ہے، اس نے تو گرو نانک جس کو کہتے ہیں، یہ آج سے 600 سال پہلے بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، اس نے پورا قرآن پڑھا ہے، بعد میں چل کر قوم نے اس کو غلط راستے پر لگ گئی. اب گرو نانک کو تم نے برا کہہ دیا تو ایک ولی کی مذاق کر. یہ ساری باتیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہ کرو. پہلے زمانے میں ایسا لوگ اسلام کا مذاق، جیسے قرآن کی آیت کا مذاق کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ گمراہ ہوں گے میری امت میں اور گمراہی پھیلائیں گے، باطل کو پھیلائیں گے، لیکن میری امت میں ایک جماعت ہوگی وہ حق پر قائم رہے گی قیامت تک، کبھی بھی گمراہی کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی، وہ حق والی جماعت ان کا مقابلہ کرے گی. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے اللہ کے کلام کا مذاق کرنے والے، اللہ کے نبیوں کا مذاق کرنے والے. آپ نے نام سنا ہوگا ایوب خان, صدر ایوب خان کا, پاکستان والا جو صدر تھا. اس نے سب سے پہلے, آپ نے تاریخ پڑھی ہو اس کی, ہمارے بھائی جو پاکستان کے رہنے والے اس زمانے, صدر ایوب خان نے سب سے پہلے اکیڈمی ڈانس کھولا تھا. اکیڈمی ڈانس کھولا اور اس نے کہا یہ تو اسلام کی ثقافت ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ڈانس اور ناچنے کی اور گانا گانے کی اسلام اجازت دیتا ہے. اور اسی پر بس نہیں کیا, اس نے قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا. دلیل بھی کیسی ہے, انا وجدناہ صابرا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا, حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کو بیماری اللہ پاک نے دی تھی, تو اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا, ہمارا ایوب بہت صبر والا تھا. نعم العبد, میں بتاؤں تو آپ کو, نہیں نہیں جو پہلے زمانے میں سنا تو ابھی پورا واقعہ, نہیں نہیں پاکستان کی نہیں, یعنی صدر ایوب خان نے یہ کیا تھا. یوں نہیں میں سناتا ہوں نا, میں سناتا ہوں آپ کو, نہیں میں سناتا ہوں, ایک بات سناتا ہوں, نہیں پاکستان کی نہیں, صدر ایوب
خان نے بھی ایسا کوئی,
نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نہیں پاکستان ہی کے سب سے بڑے عالم جو ہے, جو بھی سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے. آپ نے نہیں سنی, لیکن میں نے ان کی زبان ہی سنی ہے. نہیں وہ تو میں تو چلو میری بات, میں تو ان کی سنی بات سنا رہا ہوں میں. چلو نہیں
عالم تو پاکستان کے مفتی اپنا,
نہیں ان کے بڑا تھا, تو صدر ایوب خان کے زمانے میں کسی نے یہ بات کی ہے. یوں
شوکت تھانوی جو,
ہاں
وہ پاکستان کا مولوی تھا وہ شوکت, ایوب خان کے زمانے میں, تو وہ کیسی ایسی چیزیں,
ہاں وہ صدر ایوب خان نہیں, صدر ایوب خان کے زمانے میں ایک ایسی کچھ کھلا ہو
خان کے زمانے میں وہ جو وہ,
چلو چلو ٹھیک ہے, لیکن میں بات سنا رہا ہوں کہ ایک بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, واللہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی زمانہ ہے کہ جو بھی ہو, جس نے چاہے وہ ہو یا, لیکن میں نے ایک بہت بڑے عالم ہیں نا مولانا سعید خان صاحب, مولانا سعید خان صاحب, میں تھوڑا بعد میں سنتا ہوں, میں سن تو لو, مولانا سعید احمد خان صاحب نے اس بات کو بیان فرمایا, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, لیکن انہوں نے یہ نام لے کر بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اس کے بعد جو ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے, بالکل نارمل ہو گئے, تو قرآن کیا کہتا ہے, ارکد برجلک, اپنے پیر کو مارو ایسے زمین پر. جب انہوں نے مارا تو ہادہ مغتسل بارد, زمین سے ٹھنڈا پانی نکلا, زمین سے ٹھنڈا, فرمایا اس کو پی لو, اس کو پیا تو ان کی بیماری بالکل ختم ہو گئی. تو اس پر سے مولانا, یعنی قرآن کی اس آیت پر سے مولانا سمجھا رہے ہیں, میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے, مولانا سید احمد خان صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم, انہوں نے اس بات, میں نے دیکھا نہیں ہے ان کی کہی ہوئی بات, میں کہہ رہا ہوں وہ ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی مذاق میں چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پر انہوں نے کیا کہا, ایسا زمین پر مارو. کہا دیکھو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو زمین پر پیر مارنے کا کہا ہے, تو گویا کہ یہ ڈانس ہے اور یہ کر سکتے ہیں آدمی, کوئی بھی جس نے بھی کہا ہو خیر, لیکن قرآن کی اس آیت سے اس طریقے سے مار کر کے اب اس کو الٹا مطلب لیا کہ ڈانس کرنا جائز ہے.
ایوب خان کے بارے میں لکھا ہے
کہ نہیں, انہوں نے ایوب خان کا نام لیا, صدر ایوب خان کا, واللہ عالم. میں نے کہا نا, میں نے تاریخ انہوں نے بیان کی ہے, جسے مولانا سعید خان صاحب جو امریکہ میں ہیں ابھی, بہت بڑے عالم ہیں, خیر وہ پاکستان کے ہی پیدا ہے, وہ کراچی کے دار العلوم کے فارغ ہے, ابھی تو ان کی صحت 75 عمر ہے ان کی, خیر وہ سنا رہے تھے. خیر جو بھی ہو, مجھے کسی پر, مجھے کیا کہنا ہے کہ قرآن کی آیت کو چاہے میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو, جیسے وہ ملایا کی ملکہ جو ہے, ملایا کی ملکہ ہے, وہ کبھی ایک بار ایک جگہ پر پہنچی تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا ہم ان کے سامنے ڈانس کریں گے یا گانا گائیں گے, تو اس کو جب کہا تو بھی ہمارے ساتھ ڈانس کر, تو وہ کھڑی ہو گئی, کہا بھائی میں کیوں کروں, اس نے سورہ فاتحہ پڑھا اور کہا اب کبھی میں ایسی مجلسوں میں نہیں آؤں گی. تو ایسی صورت میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو قرآن کی آیت ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی, اس لیے کہ دنیا میں ہر آدمی کوئی بھی پاک نہیں, کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں یا یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ اس آیت سے کہ بعض مرتبہ ہم بھی بیٹھے بیٹھے قرآن کی مذاق کر لیتے ہیں, ایسی آیت بیان کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ایسی بات ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے, واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا, میری آیت کا مذاق کرو گے یا میرے بھیجے ہوئے نبی, جیسے نبی علیہ السلام کا مذاق کتنی بار کہاں کہاں ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, کہاں کہاں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو, آج بنگلہ دیش میں دیکھو, ہندوستان میں دیکھو, ہم یورپ کی کنٹری میں دیکھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جو آیتیں جتنی بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پر آج بھی کہتے ہیں کہ یہ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے, کہا یہ غلط ہے. اب پرانا زمانہ چلے جا چلا گیا, اب قرآن کی اس آیت کو نکالو, اب تو ہمارا مشین بتا دیتا ہے لڑکا یا لڑکی ہے, حالانکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اس آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی کا نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا ہو کر کون سی صفت اختیار کرے گا, اچھا بنے گا, برا بنے گا, مسلمان بنے گا, کافر بنے گا, جو بھی. اس قسم کی باتیں قرآن کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, جو بھی حق بات کو مٹانے کے لیے, اللہ کیا کہہ رہے, باطل ختم ہو ہی جائے گا, باطل ختم ہو جائے گا لیکن حق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں, چاہے دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو اگر باطل کو پیدا کرے گا اللہ ایک نہ ایک نہ ایک دن اس کو ختم کر دے گا, لیکن حق بات اگر کوئی کرے گا تو حق بات تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جو بھی ہو. سمجھ بھائی, آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, میں نے تو حضرت کی زبان ہی سنی اس لیے میں نے کہا, میں نے تو دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں, لیکن حضرت نے تاریخ بیان کرنا شروع کی اس طریقے سے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ ہو, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہو, کوئی بھی ہو, قرآن کی مذاق کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے, کیونکہ قرآن ان کے اندر سے نکلا ہوا ہے, اللہ کے اندر. جیسے دنیا کا بادشاہ ہو اس کی بات کو توڑ دے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تو احکم الحاکمین ہوں, میری آیت کا مذاق یا میرے نبی کا مذاق, جو میرا بھیجا ہوا فرشتہ ہے, میرا بھیجا ہوا نبی ہے, رسول ہے, اس کا مذاق اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کسی بھی مذہب کا مذاق نہ کرو, یہاں تک کہ کہا کسی کے عبادت گاہ کو نہ توڑو, یہ بھی کہا علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا, کسی کی عبادت گاہ کو کیوں توڑتے ہو, اس سے کیا لینا دینا تمہارا, اس سے کیا لینا دینا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ آیات کا مذاق یہ عام ہوگا قیامت تک, آپ دیکھیں گے قرآن کی آیتوں سے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہاں تک کہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ بعض, ابھی آج کچھ 3-4 مہینے پہلے اسکول میں یہاں ایک آئے تھے, انہوں نے مائیں سے پوچھا بچے کی کہ تم لم یکن الذین کفروا من اہل, آ گیا تھا بہت لمبا ویڈیو بھی آیا تھا اس کا کہ تم لم یکن الذین کفروا پڑھتے ہو, اس میں تو ہماری بڑائی ہے, چھوڑو اس کو پڑھنا. تو قرآن کے اوپر تو اعتراض ہونے والے ہیں, ہم مسلمان کو دفاع کرنا ہے, ہم مسلمان چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن قرآن کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان وہ ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے خلاف یا اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کر سکتا ہے, اگر کریں تو اس کے خلاف اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک میرے مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی باقی رہے گی کہ وہ بیان کرے گی, وہ حق بات کو بیان کرے گی اور ڈٹ کر بیان کرے گی. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, فرمایا کون ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جس کے سامنے ہماری رب کی باتیں پہنچ گئی, رب کی آیتیں اس کے سامنے پہنچ گئی, پھر بھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں فَأَعْرَضَ, نہیں میرے سامنے اس کو بیان نہ کرو, میرے سامنے قرآن بیان نہ کرو, میرے سامنے مسئلہ بیان نہ کرو, میرے سامنے حدیث بیان نہ کرو. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, بھول گیا اپنی ساری پچھلی کیے ہوئے ساری باتوں کو بھول گیا. اللہ فرماتے ہیں سنو اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا, ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے, ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. ہدایت کی دو قسمیں ہیں, یاد رکھو ہدایت کی دو قسمیں. ہدایت آئے گی تحقیق سے, اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچا آپ کو, کوئی ایسی جگہ رہتا آدمی نہیں پہنچا, اس کو پتا ہی نہیں اسلام کیا ہے. بعض مرتبہ پہنچا ہے لیکن پاگل ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آیا, اور بعض مرتبہ پہنچا ہے لیکن ضدی ہے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پہلا اور دوسرا تو معاف ہے, لیکن تیسرے کے بارے میں جس کے سامنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور وہ اسلام نہیں لایا, تو ایسی شکل میں اس کی پکڑ ہوگی. تو ہدایت کے راستے کے دو طریقے ہیں, ایک تو تحقیق کرے کہ اللہ نے مجھے دماغ بھی دیا ہے, اللہ نے مجھے دل بھی دیا ہے, یہ دو راستے سے آدمی اسلام کو تلاش کرے گا. اور اگر وہ نہیں تو دوسرا راستہ تقلید کا ہے, تحقیق نہیں تو تقلید کا ہے. تقلید کا کیا معنی؟ کوئی آدمی سے فالو کر کے, کسی نیک آدمی سے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھا, اسلام کو سیکھا, یہ دو راستے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو میرے قرآن سے, جو میرے نبی سے اعراض کرے گا, میری آیت کا مذاق کرے گا, میرے نبی کا مذاق کرے گا, اکینتن میں کیا کروں گا, اس کے دلوں پر پردہ ایسا ڈال دوں گا کہ اب فی آزان ہی وکرا, کبھی یہ حق بات نہیں سمجھ سکے گا اور کبھی اس کے کان کے اندر حق بات بھی نہیں جائے گی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں, انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذن ابدا. اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ کی آیتوں کا مذاق اور اللہ کے نبی کا مذاق اور اللہ کے قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث سے اعراض اور اس کا انکار کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ ہی اس کے دلوں کو باندھ دیتا ہے, اب نہ کانوں سے اور نہ تو دماغ سے سمجھ سکتا ہے. اب اس کی موت کیا مطلب اس کا؟ مفسرین فرماتے ہیں اب اس کی موت ایمان پر نہیں کفر پر آئے گی. فلن یہتدوا اذن ابدا, ابدا کا کیا معنی؟ ہمیشہ ہمیشہ یہ ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے, کبھی بھی نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں مکہ والوں کی آیت بیان کی ہے, جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے تو پہلے کعبہ کا غلاف پکڑتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے, اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھر کی بارش برسا دے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے مذاق یا نبی سے مذاق بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے, آئندہ بھی ہماری نسلوں کی اسے حفاظت فرمائے. یاد رکھے وہ ربک الغفور ذو الرحمہ, یہ دو ہی صورت ہے. اسی لیے یاد رکھیں حضرت جعفر, ایک بات ضرور یاد رکھیں, ایسے کام کبھی نہ کریں, کبھی نہیں, جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو, جن کاموں پر اللہ کی لعنت. بعض مرتبہ وہ لعنت اس آدمی پر آ جائے گی, بعض مرتبہ اس کی اولاد پر آئے گی, بعض مرتبہ محلے والوں پر آئے گی, بعض مرتبہ پورے شہر پر آئے گی, بعض مرتبہ پوری قوم پر آئے گی. ایسے کام کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے کوشش کی بلوائیوں نے, تو ایسے وقت میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی نئے نئے مسلمان بنے تھے, اور وہ یہودی تھے, پھر کرسچن, پھر اسلام میں داخل ہوئے, سبحان اللہ, جب اندر میں گئے حضرت عثمان نے فرمایا مجھے کیوں سمجھاتے ہو, میرا کیا قصور ہے, ان کو سمجھاؤ جو باہر ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. عبداللہ ابن سلام وہاں سے اٹھے اور جا کر ان کو کہا, یاد رکھو قرآن کریم میں میرے اسلام لانے کے بعد دو جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ پاک نے میری سچائی بیان کی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یاد رکھو قیامت تک اللہ پوری قوم کے اوپر اللہ لعنت بھیجے گا. ایسا ہی ہوا. آہستہ آہستہ بدری صحابہ, ساری برکتیں ختم ہو گئی. علماء فرماتے ہیں بدری صحابہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ سارے ختم ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بیعت رضوان کے صحابہ جتنے تھے آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے. معلوم ہوتا ہے انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آتی رہیں. ایسے کام کبھی نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے مجھ پر یا میری آنے والی نسل یا اولاد کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت اترتی رہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب اللہ کسی کی ہدایت کسی کے دلوں کو باندھ دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے تم کتنی ہی نصیحت کرو قرآن اور حدیث سے کبھی بھی اس کے دل پر اور دماغ پر اثر کرنے والی نہیں ہے. ابدا ابدا ابدا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وربک الغفور ذو الرحمہ, تیرا رب مغفرت کرنے والا بہت زیادہ رحمت والا ہے. یہاں مفسر نے ایک سوال قائم کیا ہونا چاہیے غفار و ذو الرحمہ بہت مغفرت کرنے والا یا بہت زیادہ رحمت والا, دونوں کا مقابلہ ہو جاتا لیکن ایک جگہ غفور ہے ایک جگہ ذو الرحمہ ہے. علماء نے اس کا جواب دیا ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ایسے مفسرین کو ہمارے لیے جو کام کاج لکھ کر چھوڑ کر گئے ہیں عجیب باتیں. فرمایا غفور کا معنی اے ایمان نہ لانے والو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہاری مغفرت کرنے والا نہیں. بعض لوگوں کی مغفرت کر دوں گا, غفور غفار نہیں, سب کی نہیں, جو ایمان لائیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا. ذو الرحمہ لیکن میں رحمت سب پر بھیجوں گا, اپنے پر بھی اپنے والوں پر بھی اور غیر مسلم پر بھی. میری رحمت عام ہے مسلمان پر بھی اور کافر پر بھی, رحمت عام ہے, اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. فرمایا اسی لیے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی عجیب کیا ہے وہ ربک الغفور ذو الرحمہ, تیرا رب ہے جو ایمان لانے والے کو معاف کرتا ہے اور سب پر رحمت کرنے والا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو انسان بچ نہ سکتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے ہیں, فرشتے ہیں, اگر یہ فرشتے نہ ہوتے اللہ کی رحمت سے تو شیطان اور جنات انسان کو ختم کر دیتا. مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دہلی کی گلیوں میں نے دیکھا مسلمان چل رہے ہیں اور جنات اور شیاطین ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں نے خود دیکھا, حضرت کا کشف ہوگا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے ان شیاطین کو بھگا دیا. معلوم ہوتا ہے یہ تو حدیث میں ہے ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے حفاظت کے فرشتے رکھے ہیں. فرمایا ورحمہ اللہ سب کے ساتھ رحمت کرنے والا ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان کو پکڑ لیتے, ایسے فوراً پکڑ لیتے. بما کسبوا ان کے برائی کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, لیکن فوراً اللہ پکڑتا نہیں ہے. اسی لیے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کوئی میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں لیکن کوئی ایسی دلیل بیان کر کہ میں اللہ کو مان لوں, کوئی ایسی دلیل بیان کر کہ اللہ کو مان لوں. تو حضرت نے کہا کبھی سمندر میں کشتی کا سفر کیا ہے؟ ہاں. بہت سی مرتبہ کیا. اس نے کہا میں نے بہت سی مرتبہ کیا. کبھی تم سمندر کے بیچ میں پہنچے, مڈل آف دا اوشنز, کبھی ہوا کا طوفان آیا اور آپ کی کشتی ڈوبنے کی تیاری؟ فرمایا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا سب لوگ چیخنے چلانے لگے, ایسے وقت میں ہم اللہ کو پکارنے لگے. فرمایا جس وقت اس پریشانی میں تم نے اللہ کو پکارا وہی اللہ میرا اور آپ کا ہے. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ڈبنے کی تیاری ہوتی ہے تو بہت سنسیئرلی اپنے سارے آئیڈل کو فگیٹ فل کر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, سب کو بھول کر دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ کیا فرماتے ہیں, فلما نجاہم الی البری, ہم ان کو بچا لیتے ہیں اور خشکی پر لے آتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, جب چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں, اذا ہم یشرکون. جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس نے فوراً مان لیا کہ میرا نفس نہیں مانتا ہے, لیکن میں اللہ کو مان گیا کہ ہے اللہ جو ہم سب کو بچانے والا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ ڈھیل دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب زنا, بخاری شریف میں, چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان یہاں سے نکلتا ہے اور اوپر چلا جاتا, ایسے سایہ کر لیتا ہے, ایسے چلا جاتا ہے. بخاری شریف میں چوری کرتا ہے اور بدکاری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, اس کا ایمان نکلتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے اوپر. یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا ایمان خروج ہو کر نکل کر کے اوپر چلا جاتا ہے. محدثین فرماتے ہیں اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ ایمان کے بغیر مرے گا, چوری کی حالت میں یا اس طرح زنا کی حالت میں. ابن عربی رحمہم اللہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, فرمایا کہ اللہ کو اتنا جلال آتا ہے, غصہ آتا ہے اس چور پر یا اس زنا کرنے والے پر جس کا ایمان باہر نکل گیا, لیکن وہ ایمان جو اوپر ہے وہ اللہ کے غصے اور انسان کے درمیان میں حائل ہے اور وہ کہتا اللہ میرا وجود ہے, میری وجہ سے اس کی حفاظت کر لے. اس ایمان سے, ایمان کی دعا سن کر اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ہی فارغ ہوتا ہے برائی سے دوبارہ ایمان اس کا اندر چلا جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ سے کام جس سے اللہ چاہے فوراً پکڑ کر لے, لیکن اللہ دیتا ہے ڈھیل, آہستگی سے, آہستہ سے, آہستہ سے. ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈھیل دے رکھی ہے, کون ہے حفاظت کرنے والا, کون ہے رزق دینے والا, اتنی نافرمانی کے باوجود کون ہے جو انسان کو بچا سکے. اللہ تعالی, حدیث میں آتا ہے, اب کائنات میں اللہ سب سے زیادہ محبت انسان سے کرتا ہے, سب سے زیادہ محبت انسان سے کرتا ہے, انسان سے کرتا ہے. عجیب بات, انسان سے کیوں کرتا ہے, اس لیے کہ انسان ہے تو کائنات ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, تجھے انسان اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, یعنی اللہ کے لیے, اور ساری کائنات کو تیرے لیے ہے. جب تک دنیا میں باقی ہے یہ کائنات باقی ہے, جس دن انسان ختم ہو جائے گا اللہ کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا, قیامت آ جائے گی. جیسا کہ ایک کسان ہوتا ہے اور کھیتی کرتا ہے تو کھیت کے اندر میں جب تک اس کی کھیتی باقی ہے وہ بیل کو رکھتا ہے, وہ بیل اور کھیتی کے سامان کو رکھتا ہے, ساری کھیتیوں کو بیچ دے تو پھر وہ کیوں رکھے گا بیل وغیرہ کو. اللہ کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اتنی محبت میں کسی مخلوق سے نہیں کرتا ہوں, اس لیے اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے, اگر تجھ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے, تو نافرمان بن جائے, پھر بھی میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں, آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, تو میری طرف آئے گا اور ایمان لائے گا یا توبہ کرے گا یا استغفار کرے گا, میں تجھے معاف کر دوں گا. وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم, اگر اللہ چاہتا تو گناہوں کی وجہ سے لعجل لہم العذاب, فوراً عذاب کو دے دیتا. اور کیسا عذاب, بل لہم موعدن, بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے کہ لن یجدو من دونہ موئلا, ان کے پاس کوئی ان کو پناہ دینے والا نہ ملتا اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا. یہ موئلا کا لفظ ہے, موئلا کا کیا معنی, کوئی آدمی تمہیں پروٹیکشن دے دے, کوئی آدمی تمہیں حفاظت سے بچا لے, بھائی اس کو نہ مارو, بچا لے. اللہ کہہ رہے اگر میرا عذاب فوری طور پر گناہوں پر آ جاتا تو کوئی دنیا میں طاقت ایسی نہیں ہے کہ میرے عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا وعدہ ہے, کہاں مرے گا کہاں نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب موت آتی ہے تو اللہ اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ میرا فلاں کام فلاں جگہ جا کے کرنا ہے, تو اپنے کام کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاتا ہے, مثال کے طور پر ہندوستان سے یہاں آ گیا، یہاں سے دوسری کنٹری میں چلا گیا کچھ کام کرنے کے لیے، یا یہاں سے پاکستان چلا گیا یا بنگلہ دیش چلا گیا یا کینیڈا چلا گیا یا کہیں بھی اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، یا کوئی بھی کام کسی نے بلایا یا اس نے دعوت قبول کر لی، اب وہاں پہنچنے کے بعد فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں یہ آیا نہیں، اس کو اس کی موت یہاں پر کھینچ کر لائی ہے، یہاں مرنے کے لیے آیا ہے، کام کے لیے نہیں آیا، اور وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت لکھی ہے اللہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مشہور، دیکھو جب اللہ کا وعدہ آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچ سکتا نہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ایک آدمی بھاگا وہاں سے، شام کی طرف سے بھاگا بھاگا بھاگا، اور کہاں آ گیا؟ وہ بادل اس کو فالو کرتا رہا جس بادل میں عذاب تھا، قوم کو وہاں تباہ، یہ بھاگا بادل اس کے پیچھے پیچھے، یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، بھاگا یہ آ گیا بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں بادل اس پر نہیں برسا، عذاب نہیں آیا، یہ بیت اللہ میں رہا۔ جس دن یہ بیت اللہ سے باہر نکل کر طائف کی طرف جانے لگا، حرم سے باہر نکلا، فوراً عذاب آیا اور راستے میں مر گیا۔ وہی اس کا انتظار تھا، وہی اس کا انتظار تھا، لوگوں نے اس کو دفن کیا۔ اس زمانے میں قانون ایسا تھا، اس زمانے میں لوگوں کے عقائد ایسے تھے کہ دفن کر کے اس کے ساتھ کچھ اس کے چیزیں ہیں، سونا ہے، اس کی چاندی ہے۔ آپ نے دیکھا ایجپٹ میں بہت ساری قبروں سے سونا اور چاندی اور ان کے برتن اور فلاں اور فلاں نکلا ہے۔ اس زمانے میں ان کے عقیدے تھے کہ دفن کر کے ان کے ساتھ ان کی چیزیں رکھ دو، خصوصاً تاکہ جب اٹھیں تو ان کی یہ چیزیں ان کو کام آئے۔ حالانکہ وہاں پر دنیا کی نقدی چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، اگر آئے گی تو نقدی اعمال کام آئیں گے، نقدی نمازیں کام آئے گی، نقدی روزے کام آئیں گے، نقدی عبادتیں کام آئے گی۔ جیسے ہی اٹھے گا اس کی عبادت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا یہ قبر ہے جس کا نام ابو رغال ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا تھا، یہ عذاب سے بھاگا تھا اور بیت اللہ میں آیا اور یہاں سے بھاگا، اور اللہ پاک کا عذاب نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو یہاں پر عذاب نے مار دیا، یہاں پر مدفون ہے، اور اس کے ساتھ سونے کی لکڑی بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو کھود کر دیکھا تو اس کے ساتھ سونے کی لکڑی موجود تھی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو گناہ پر فوراً پکڑ لیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اے بندے میں تجھ سے دنیا میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں، تو کب آئے میری طرف، تو توبہ کر لے۔ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے انسان کو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان کے محنت آج کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی استغفار کرے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا، کثرت سے درود پاک ہوگا۔ جیسے میں نے اگلی جمعہ سے، اگلی سنڈے سے پہلے سنڈے کو میں نے سمجھایا تھا کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کہ درود پاک میں مغفرت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور اللہ کے یہاں درجات کی بلندی بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، آگے اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ وتلک القرى اہلکناہم، اور بہت ساری بستی ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ دیکھو اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ کو عدل پسند ہے۔ جس نے جس قسم کا ظلم کیا ہوگا، کسی نے اپنے بچوں پر، کسی نے اپنی بیوی پر، یا بیوی نے اپنے شوہر پر، یا جس قسم کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک بے سینگ والی وداؤٹ ہارن، اس نے اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو قیامت کے دن ان دونوں بکری کو اللہ زندہ کرے گا، اور جس کو مارا تھا اس کو اللہ ہارن دیں گے، بخاری کی روایت، اور وہ اس کو مارے گی اللہ کہے گا اب مٹی ہو جاؤ، بدلہ لے لیا۔ کوئی بھی ظلم، جس قسم کا ظلم ہوگا، کبھی انسان بچنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے، معراج میں سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کے معراج میں عجیب، فرما میں جہنم میں گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا. کیا عذاب ہو رہا تھا؟ ایک لکڑی ہے ایسی، اس کو عذاب ہو رہا تھا، لکڑی اور اس کے ساتھ شارپ نیڈلز ہے ایسی، اور اس کو فرشتے مار رہے ہیں، فرشتے مار رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے جبریل علیہ السلام کو جب کہا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کون ہے؟ کہا یہ مکہ کا رہنے والا ہے. کہاں کا رہنے والا؟ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے. اس کا نام بھی اللہ کے جبریل علیہ السلام بیان فرمایا، حدیث میں ہے، اس کا نام بھی ترمذی کی روایت میں، ذہن میں نہیں ہے لیکن ترمذی میں اس کا نام ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا اس کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی اور لکڑی میں ایسی نیڈل ہوتی، شارپ نیڈل ہوتی تھی، شارپ، اور لکڑی میں ڈالی تھی، اور وہ حاجی لوگوں کو جو حج میں جاتے تھے، ادھر ادھر اکیلے ہوتے، یا اس کو اسے مار کر کے اس کی چیزوں کو چڑا لیتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا. فرمایا دیکھ کر جاؤ، یہ اس کو عذاب جہنم میں ہے کہ فرشتہ اس کو اسی طرح مارا جا رہا ہے. یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ڈاک ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. جو آدمی ظلم کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، جس قسم کا بھی آدمی ہو، جس کا جو بھی مرتبہ ہو، اس اعتبار سے اس کو عدل اور انصاف کرنا چاہیے. اگر ظلم کیا، فرمایا سمجھو کہ وہ ظلم اس کے لیے قیامت کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، اس کو راستہ نہیں ملے گا، وہ ڈاک کے اندر میں چلے گا. ایسے وقت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو اس کے ظلم، اسی لیے حدیث، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا، ہر سال جب یہ حج میں جاتے تھے تو وہاں مینا میں اعلان کرواتے تھے، لوگوں تم دور دور سے آئے ہو، تم دور دور سے آئے ہو، تم پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو امیر المومنین عمر کو بتلاؤ یہاں پر، اس لیے کہ عمر کو پتا نہیں غیب کی باتیں، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. وہاں مینا میں سب کے لیے خیمے بنائے جاتے تھے، سارے صحابہ خیمے میں رہتے تھے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ ہوتے تھے، لوگ حج میں آتے تھے دور دور سے اور اپنے اپنے شکایت بیان فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے صحابہ نے فرمایا اتنی گرمی ہے، ہم آپ کے لیے بھی خیمہ بنا دیں. فرمایا نہیں، تم خیمہ بناؤ گے تو چاروں طرف بند کرو گے، اوپر بھی چادر ڈالو گے تو بند رہے گا، تو لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی، میرے پاس آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی، مجھے یہاں پر گارڈ رکھنا پڑے گا کہ کوئی آوے تو مجھے بتاؤ. ایسا کرو، صرف میرا گڈا ہے جس کے اندر میں پام ٹری کی چیزیں بڑی ہوئی ہے، برانچز، اس گڈے کو درخت کے نیچے بچھا دو، میں یہاں کھلے بیٹھا رہوں گا. وہیں سو جاتے تھے مینا میں، مینا حج کے دنوں میں وہیں سو جاتے، وہیں نماز پڑھتے تھے. فرمایا مجھے کھلا رکھو تاکہ ہر طرف سے مظلوم لوگ میرے پاس آ سکے اور میں ان کی مظلوم کے ظلم کی باتیں سن سکوں. فرمایا اسی مجمع میں اکابری نے صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کو بلا، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں، سارے صحابہ گھبرا گئے، امیر مومنین بلا رہے، کیا سب کو بلا، آؤ ادھر آؤ، سنو، اگر میں نے زندگی میں تم پر کوئی ظلم کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو. امیر المومنین کہہ رہے مجھ سے بدلہ لے لو. صحابہ کرام نے کہا آپ کا کوئی ظلم ہم پر نہیں، فلا اور فلا اور فلا. فرمایا نہیں نہیں، آپ کیوں ایسی بات کرتے؟ فرمایا نہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا محمد دنیا سے چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ سے کوئی ظلم ہوا ہے تو پھر آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. اس روایت میں واقعہ لکھا اس صحابی کا جس صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے حبیب اس میں آپ سے بدلہ لینا ہے. فرمایا کس چیز کا؟ فرمایا فلاں جگہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا. فرمایا فلاں جنگ کے اندر میں ہم سب کھڑے تھے اور آپ سب سیدھی کر رہے تھے جنگ میں، اور میں تھوڑا آگے تھا تو آپ مجھے ہاتھ سے پیچھے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے اپنے تیر کمان سے آپ نے مجھے اس طرح سے پیٹ میں لگایا کہ پیچھے برابر کھڑے ہو جاؤ، مارنے کی نیت سے نہیں، کھڑا کرنے کی نیت سے اس طرح. فرمایا میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا آ جاؤ، محمد کھڑا ہے. فرمایا سنو، میں ابھی تیر لے کر آتا ہوں. وہ تیر لینے کے لیے گئے، آتے صحابہ کرام پریشان تھے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ کے حبیب نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو تم میں سے کوئی اس میں دخل نہ دو، وہ کام کرنے دو اس کو. دنیا میں بدلہ دینا آسان ہے، قیامت میں تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، آنے دو اس کو. آئے وہ تیر لے کر، ہم اللہ کے حبیب جب آپ نے مجھے تیر لگایا تھا یعنی ایسے پش کیا تھا، اس وقت آپ کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر تو چادر ہے. فرمایا میں اوپر کی چادر نکالتا ہوں، اور قریب آیا جیسی ہی چادر نکالی کہ وہ صحابی کہاں مارنے والے، کہاں بدلہ لینے والے، اللہ کے حبیب کے ساتھ معانقہ کیا اور اتنا چومنے لگے چومنے لگے. فرمایا اللہ کے حبیب ہمیں پتا نہیں ہے آپ کتنے دن دنیا میں رہو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے معانقہ کر لوں، میں آپ کو چھما لوں. اور جہاں محمد الرسول اللہ پیچھے آپ کا تھا، وہ مہر تھا، اس پر بھی بوسا دیا کہ آج تو میری قسمت کھل گئی. ایک واقعہ تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَى، بہت سارے بستی ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دی. کیوں؟ لما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا. آج دنیا میں ہمارے کشمیری بھائیوں کی حالت دیکھو کتنا ظلم ہے. ہم کبھی رات میں ہم جب آنکھ کھل جائے نا، تو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اللہ سے دعا کر لو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے، میرا بندہ اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، جب کبھی یہ نہ کہو یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے. کبھی نہ، ہمیں کیا پتا ہے اللہ کی طرف سے کیا ہونے والا ہے، اس کی حکمت تو وہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے. جیسے بہت سارے کی زبان ہوتا ہے ایسے ان کو مارنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. سارے ایمان والے، میرے حبیب نے فرمایا سارے مومن دیوار کی طرح ہیں، ایسے ایسے ایک مومن کو تکلیف ہو دوسرے مومن کو ساری دنیا میں تکلیف ہونی چاہیے، جہاں کہیں رہتا ہو جب بھی آنکھ کھل جائے اللہ ان پر رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما. اتنی بڑی قوم کے سامنے، فوجوں کے سامنے میں اور آپ کیا کر سکتے، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تیری حکومت، تیری فوج کو کون دیکھ سکتا ہے، تیرے فرشتوں کی فوج کو کون دیکھ سکتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تیری قدرت کا واسطہ، تیری ستاریت کا واسطہ، اللہ تیری قوت کا واسطہ، اللہ ان کی حفاظت فرما. اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. ایک نہ ایک دن آئے گا ظلم کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا. اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے ایک وعدہ مقرر کر رکھا ہے. یہ میرا اللہ کہہ رہے ہیں، ایک وعدہ ہے، اس وعدے پر پھر ختم ہو جائیں گے، برباد و تباہ ہو جائیں گے. اللہ سے ہر وقت دعا کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو بات کہی جاتی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی اور نبی کی محبت میں اللہ میں دنیا سے اٹھا لیں. واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اکرم الاکرمین، تو کریم ہے، تجھے تیری کریمیت کا واسطہ، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ اس میں برہ جوان سب ہے، اللہ اس قرآن کے واسطے سے اور تیری رحم اور کریمیت کے واسطے سے اے اللہ نبی کے صدقے اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہماری آل اولاد پر رحم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اکرم الاکرمین، دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً ہمارے کشمیری بھائی. اور اسی طریقے سے دنیا میں جہاں جہاں، یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، اللہ جہاں جہاں مسلمان دباؤ میں پریشان حال ہے، اللہ ان کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی اللہ مدد فرما. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما. اے اللہ جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری آل اولاد کی نسلوں کی، ایمان کی، اے اللہ اور اسلام کی، اور مساجد مکاتب کی، قرآن کی، اللہ سب کی تو حفاظت فرما. یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. اللہ جو بات کہی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی بھر ہمیں سے محبت نصیب فرما، قرآن سے وابستگی نصیب فرما. ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنے سے پہلے میں توبہ کی توفیق نصیب فرما. تیرے پاس آئیں، اے اللہ سب کچھ معاف کروا کے آئیں، ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اور دنیا میں جتنے بھی نیک اور صالحین لوگ موجود ہے، اے اللہ ان کی محبت بھی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی ہے، اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جن کے دلوں میں تیری محبت ہے، ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جن اعمال کے صدقے ہم تیری محبت کو پا سکتے ہیں، ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے قیوم چاچا کے بیٹے عبد شعیب بھائی کا انتقال، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین مرحومات ہیں سب کی مغفرت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم۔